میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
امام قاضی ریاض رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ورفعنا لك ذکرک، اور اے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اللہ تعالی نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی طرف سے جواب پہنچایا کہ اے حبیب، میں نے تمہارے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، جو تمہیں یاد کرے گا وہ مجھے یاد کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا چرچا کرتا ہوں، اور یہ چرچا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی چرچا ہے جو خدا نے قرآن میں بیان فرمایا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام و السلام نے اس کی تشریح فرمائی تھی کہ حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کا چرچا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ فرماتے تھے کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ چونکہ سرکار کے ثنا خوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ثنا کرنے والے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اس مبارک ہے اس امت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اول حصہ بہتر ہے، درمیان والا حصہ بہتر ہے، یا آخر والا حصہ بہتر ہے۔ بعض اوقات بارش کا ابتدائی حصہ زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، بعض اوقات درمیان والا، بعض اوقات آخر والا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اول میں بھی خیر رکھی ہے، اس کے درمیان میں بھی خیر رکھی ہے، اس کے آخر میں بھی خیر رکھی ہے۔ اس لیے پہلے بھی عظیم لوگ پیدا ہوئے، درمیان میں بھی عظیم لوگ پیدا ہوئے، اور اب تک عظیم لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عظیم لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ تعالی میرے جانشینوں پہ رحمت کرے، جو میرے جانشین ہیں، میری جگہ پہ بیٹھنے والے ہیں، اللہ تعالی ان پہ رحمت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خلفاؤک، یہ آپ کے جو خلفاء ہیں، آپ کے جانشین ہیں، یہ کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، فرمایا میرے جانشین اور خلفاء اور وارث وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے وارث، میرے نائب اور میرے جانشین ہیں، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے. اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، اس میں دو نام سب سے بڑے ہیں، دو نام سب سے بڑے ہیں لقب کے اعتبار سے. ایک لقب ہوتا ہے محی الدین اور ایک لقب ہوتا ہے مجدد دین. محی الدین وہ ہے جو دین کو گویا نئے سرے سے زندہ کر دیتا ہے، جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجدد دین وہ ہوتا ہے کہ دین پر ہونے والے اس زمانے کے سارے حملوں کا جواب دیتا ہے، جو دین کے معاملے میں بدعتیں ہوں، تحریفیں ہوں، جہالتیں ہوں، خیانتیں ہوں، وہ ان تمام کا صفایا کر کے جو دین کا اصل نکھرا ہوا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں. اور اس مجدد کے بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال کے اختتام پر میری امت میں ایسے شخص کو بھیجے گا، ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیدا کرے گا. کبھی تو پوری دنیا میں ہی ایک بندہ ہوتا ہے اور کبھی مختلف خطوں میں ایک فرد پیدا ہوتا ہے. تو یہ مجدد ہے کہ جو ہر 100 سال میں ایک ضرور آتا ہے، ایک ضرور آتا ہے. 14 صدیاں گزری، ہر صدی کی ایک مجدد تھے. پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، دوسری صدی کے مجدد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح مجددین کا سلسلہ چلتا رہا. امام غزالی آئے، امام رازی آئے، اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ اپنی اپنی صدیوں کے مجدد تھے. اور جب مجدد آتا ہے تو اللہ مبارک و تعالیٰ اس کو ایسا شہرہ عطا فرماتا ہے، اس کو اتنے کمالات عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہیں، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کے دل اسی کی طرف جھکتے ہیں. اور اگر ہم ایک جنرل الفاظ کے اندر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو علم، عمل، ایمان اور خدمت دین میں جو اپنے زمانے میں نہایت مشہور بھی ہوتا ہے، نہایت ممتاز بھی ہوتا ہے. اس کا علم ایسا ہوگا کہ علم میں مشہور بھی ہوگا، ممتاز بھی ہوگا. اس کا عمل ایسا ہوگا، معروف بھی ہوگا، ممتاز بھی ہوگا. اس کا ایمان ایسا ہوگا، دوسروں پر فائق ہوگا. اور اس کی خدمت دین ایسی ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ دین کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دی. علم، عمل، ایمان اور خدمت دین، ان تمام چیزوں میں کس مرتبے پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا رتبہ عطا فرمایا، ان چیزوں کو میں ترتیب عرض کرتا ہوں. پہلے ایمان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایمان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ، ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ. جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو قلب کو ایک انشراح، ایک فرحت، ایک حلاوت، ایک مٹھاس حاصل ہوتی ہے، قلب کو ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ کھلے سینے والا اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہوتا ہے، ایک نور پر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو ایمان میں بلند تر مرتبے والے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے کسی سے بغض رکھا اللہ کے لیے، اس کی چاہت اور اس کی چاہت کا چھوڑنا، اس کا پسند کرنا اور ناپسند کرنا، اس کی محبت و الفت اور بغض و نفرت، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے، فرمایا فقد استكمل الايمان، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور پھر ایمان کی بہت سی شاخیں بھی ہیں، بہت سی تعبیرات بھی ہیں، ہم ایک تعبیر کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، بلکہ ابھی اگر بیان کرو تو اس کے حوالے سے بھی کلام ہو سکتا ہے، لیکن ذرا تعبیر ہو جائے گا، ایک صورت بیان کرتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے ایک بڑی واضح صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، فرمایا تب تک تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا جو سب سے غالب، سب سے نمایاں، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور سب سے ضروری درجہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس ایمان کی کیفیت اور اس ایمان کی صورت کے کس درجے پر فائز تھے، محبت رسول، عشق رسول، الفت رسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان ہونے کے کس درجے پر تھے، اگر ایک ایک شے کو بیان کریں۔ صحابہ کرام کا ایک جملہ ہے بڑا مشہور ہے، جو حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے تو بڑی کثرت کے ساتھ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، جیسے کوئی بات پوچھنی ہوتی، اب بات تو وہ نارمل پوچھی لیکن ساتھ میں کہتے فدا کا ابھی ہوگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان مسئلے کا جواب دے دیجیے۔ اب آپ انداز دیکھتے صحابہ کرام کا کہ بات پوچھنی ہے نماز کے بارے میں، بات پوچھنی ہے جہاد کے بارے میں، حج کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے جملہ کیا ہے، فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک مسئلے کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ کیا تھا، یہ ایمان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ غلط۔ اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ اسی حوالے سے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جام فدا، کروں تیرے نام پہ جام فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو انداز تھا فدا کا ابھی قومی یا رسول اللہ، آج حضرت علی رحمہ اسی کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج حضرت علی رحمہ کا جو اوڑھنا بچھونا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد یا آپ کی شان کا بیان تھا۔ اگر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں اور ایسی بیان کی کہ یوں کہتے ہیں کہ ایک ذخیرہ علم کو اپنے اس شعر کے اندر سمو دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو سرکار تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آپ کی محبت کی بات کرنا ہے، ایک جگہ عشق کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے ہوتا ہے وضو پڑا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، جس کو یہ درد ہو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ دوا کے نخرے کیوں اٹھائے، وہ دوا کیوں چاہے گا کہ مجھے شفا مل جائے، وہ کہتا ہے شفا نے درد چاہیے، شفا نے درد چاہیے۔ تو جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر یہ عشق کب تک چلے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک چلے، اگر فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں قبر میں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شے ہے کہ یہ قبر کا چراغ ہے، یہ قبر کی روشنی ہے، یہ قبر کا نور ہے، قبر کا جگمگانا اسی رخ مصطفیٰ کی روشنی پر موقوف ہے۔ حضرت رحمہ کی جو ذات مبارک تھی وہ اس حوالے سے ایسی تھی، ہم یہ جانتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں جیسا اس کا رنگ ڈھنگ ہوگا، جیسے اس کی باتیں ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ حضرت رحمہ کی صحبت کا اثر کیسا تھا، ہندوستان کی عظیم محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ، یہ مرید تھے مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ مرید ہیں شاہ فضل رحمان، آپ شاگرد ہیں فلاں مولانا صاحب، لیکن ہم جب آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو نہ تو آپ اپنے پیر کو اتنا یاد کرتے ہیں، نہ آپ اپنے استاد کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ وہ آپ کے دوست ہیں، آپ اپنے دوست کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، پیر سے بھی زیادہ، استاد سے بھی زیادہ، گھر والوں سے بھی زیادہ آپ اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا وسیم صوفی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو مجھے میرے پیر سے ملی، دولت ملی ان سے بھی، لیکن سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو مجھے میرے پیر سے ملی، نہ سب سے بڑی دولت وہ ہے جو میرے استادوں سے مجھے ملی، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملی۔ اور وہ کیا تھی، وہ کیا تھی، فرماتے ہیں میرے دل میں پوری مٹھاس کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کرنے والے اعلیٰ حضرت، میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے جب میں ان کو یاد کرتا ہوں میری روح خوش ہو جاتی ہے. اب آپ تھوڑا سا اس بات پہ اگر غور کریں تو مولانا وسیع احمد سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود ایک بہت بڑے محدث بھی تھے, استاد بھی تھے, ایک مدرسہ بھی تھا, حدیثیں پڑھاتے تھے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ روزانہ ہی آ رہے حضرت کے پاس آ کے بیٹھے ہوتے تھے, روزانہ ہی آ کے بیٹھے جاتے. یہ ہوگا نا ہفتے 15 دن بعد, مہینے بعد, جب تھوڑی سی فراغت ملی تو کہا چلو بریلی شریف چلتے, چلو بریلی شریف چلتے. تو یوں کچھ کچھ عرصے کے بعد آتے تھے, اور آنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ ہفتہ دو ہفتے ٹھہر کے جاتے تھے. اگر آئے ہیں تو ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, اور ایک دو دن کے لیے بھی اگر کوئی بندہ آئے تو ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے. مہمان ہے تو چند گھنٹے ساتھ بیٹھے, لیکن وہ چند گھنٹے جو کبھی کبھار آنا حضرت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے, یہ ان کا نتیجہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے آلہ حضرت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلہ حضرت کے پاس جب بھی بیٹھتے تھے, آلہ حضرت کی زبان سے جو تذکرہ ہوتا تھا یا مدینے کا تھا یا سرکار مدینہ کا تھا, آلہ حضرت کی زبان پہ نبی پاک علیہ السلام کی شان, آپ کی محبت, آپ کی باتیں, اہل بیت کی باتیں, سادات کرام کی باتیں, صحابہ کرام کی باتیں, اہل بیت کرام کی باتیں, نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں, جب ان کی گفتگو کا محور و مرکز ہی یہ تھا تو پھر بھلے بیٹھنے والا ایک دو گھنٹے ہی بیٹھے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے آلہ حضرت. یہ آلہ حضرت علیہ الرحمٰ کی قوت ایمانی اور یہ شان ایمانی تھی کہ آپ کی زبان پر اور آپ کے پورے وجود پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ. اسی آلہ حضرت علیہ الرحمٰ سوتے بھی ایسے تھے کہ اس میں محمد بن جا چھو کر کے سوتے کہ یہ جو سر کا دائرہ ہے یہ میم بن جائے, یہ کوہنی کا جو کرب ہے یہ ہا بن جائے, اور یہ جو پورا وجود ہے یہ میم بن جائے, اور یہ جو ٹانگوں کا اور گھٹنوں کا مڑنا ہے یہ داد بن جائے, اور اس میں محمد پورے کا پورا. یہ کیا ہے؟ یہ تب ہے کہ جب دل و دماغ پر عشق اور محبت اس طریقے سے چھایا ہوا. اور آلہ حضرت رحمٰ کی بارگاہ میں ادب نبیوں کا, ولیوں کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا تھا؟ ایک شاعر آیا اور اس شاعر نے آ کے ایک کلام پڑھا. اچھا, اس کا کلام جو ہے ظاہری اعتبار سے اس کلام کا جملہ بڑا لطف لینے والا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے یہ کائنات میں مشہور ہے, بڑے حسین, آپ کی شان جو ہے وہ حسن کے اعتبار سے بہت بلند ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر تقابل کرے, کمپیریزن کرے تو پھر صرف آپ کی شان بلند. تو اب شعر پڑھنے والے نے شعر یوں پڑھا کہ شان یوسف جو گھٹی اسی طرح سے گھٹی, کہ سرکار کی شان اتنی بلند ہے کہ شان یوسف بھی جب یہاں آئی تو نیچے ہو گئی. پڑھنے والے نے یوں پڑھا, آلہ حضرت نے فرمایا تھا اس طرح نہیں پڑھنا, اس کو پڑھو شان یوسف جو بڑی اسی طرح سے بڑی, شان یوسف جو بڑی اسی طرح سے بڑی. فرمایا کہ انبیاء کی شان گھٹاتے نہیں ہیں, بڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جب دل جو ہے, جب دل کی کیفیت وہ ہو نا تو خدا نے فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے, نقش کر دیا ہے. اور آلہ حضرت علیہ الرحمٰ نے ایک مرتبہ خود فرمایا خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. تو آلہ حضرت علیہ الرحمٰ مجدد اور مجدد کی شان ایمانی جو ہے وہ بڑی بلند ہوتی. اب آ گئے آپ کی شان علمی کی طرف. شان علمی کا معاملہ یہ ہے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں, جیسے ایک عالم دین ہے تو عالم دین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو سائنس کتنی آتی ہے، آپ کو میتھ کتنا آتا ہے، آپ کو اردو گرامر کتنی آتی ہے، اسے یہ نہیں پوچھا، اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو قرآن کتنا آتا ہے، آپ کو حدیث کتنی آتی ہے، آپ کو شرعی مسائل کتنے آتے ہیں، آپ کو عقیدے کا کتنا ہے۔ عالم دین سے جو اس کے ریلیٹڈ علوم ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کس میں، ایک وہ جنہیں علوم اصلیہ کہا جاتا ہے کہ دین میں جو اصل علوم ہے، اور ایک وہ ہے جنہیں ضمنی علوم کہا جاتا ہے، وہ دین کے بنیادی علوم نہیں ہیں مگر دین میں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان یہ تھی کہ جو علوم اصلیہ ہے، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، تفسیر اور سیرت، علوم اصلیہ، ان کا معاملہ تو جدا ہے، جو ضمنی علوم ہیں، آقا حضرت کی شان ان میں اتنی بلند تھی کہ وقت کے امام وہ علوم آ کر بھی سیکھا کرتے تھے۔ جو ضمنی علوم ہیں، اصلی علوم نہیں، ضمنی علوم ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک تعویذ کا طریقہ سیکھا۔ تو ایک شاہ صاحب تھے، وہ شاہ صاحب تعویذوں کے اندر بڑے ماہر تھے۔ تو ایک مرتبہ مجھے بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ جو فلاں طریقہ ہے، میں اس تعویذ کو 16 طریقوں سے لکھ سکتا ہوں، 16 طریقوں، 60 طریقوں سے تعویذ کو لکھ سکتا ہوں۔ تو مولانا ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں ویسے اس کو 1200 طریقوں سے لکھ سکتا ہوں۔ وہ ایکسپرٹ ہو کے کہہ رہے کہ میں اسے 16 طریقوں سے لکھ سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں الحمدللہ اسے 1200 طریقوں سے لکھ سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا، حضرت کیا بات کر رہے ہیں، 1200 طریقوں پوسیبل ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو ڈائری دکھائی جس میں آپ نے پورا کیا ہوا تھا وہ تعویذ، اور اس میں 1200 طریقوں سے لکھا ہوا تھا۔ کمال ہے، یہ آپ نے کس سے سیکھ لیا؟ فرمایا کہ یہ میں نے مولانا احمد رضا بریلوی سے سیکھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو کتنے طریقوں سے آتا تھا، 1200 طریقے تو آپ کو آتے ہیں، ان کو کتنے طریقوں سے آتا تھا؟ فرمایا ان کو 2300 طریقوں سے آتا تھا، ان کو 2300 طریقوں سے پر کرنا آتا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت سارے ہی طریقے کیوں نہیں سیکھ لیے، 1200 سیکھے تو 2300 سیکھ لیتے۔ فرمایا آلہ حضرت تو علوم کا سمندر تھے، میں ان سے کتنے علوم سیکھتا اور کتنے کتنے سیکھتا۔ آلہ حضرت علیہ رحمہ سے آپ کے دو اہل محبت نے عرض کی کہ حضور کو ایسی نعت لکھیں کہ ایک نعت میں 4 زبانیں استعمال ہوں، ایک نعت میں 4 زبانیں استعمال ہوں۔ آلہ حضرت علیہ رحمہ نے اسی وقت نعت تحریر فرمائی، لم یاتی نظیر کا فی نظری مثلے پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سور، اے تجھ کو شہید اسرا جانا۔ اب یہ ایک شعر کے اندر 4 زبانیں، لب یاتی نظیر کا فی نظر، یا رسول اللہ آپ جیسا نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھیں کیسے کہ مثلے تو نہ شدھ پیدا جانا، اے ہماری جان آپ جیسا تو پیدا نہیں ہو، تو ہماری آنکھیں دیکھیں کیسے، اور دنیا جہان کی بادشاہی کا تاج آپ کے سر ہی جچتا ہے، تو لہذا دونوں جہان کا بادشاہ ہم نے آپ ہی کو جانا ہے۔ پورے کا پورا کلام جو ہے یہ اسی انداز کے اندر آپ نے تحریر فرمایا۔ اور پھر آلہ حضرت کے کلام میں جو ایک نغمہ اور ایک فلو اور ایک بیوٹی اس کے اندر چلتی نظر آتی ہے، کبھی آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ یہ پورا کلام جو ہے اسی ڈھنگ کے ساتھ چلتا ہے, اور ایک ایک شعر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو تین چار چار معجزات کے بیان پر مشتمل ہے. یہ اعلی حضرت نے رحمت کی شاعری, یہ اعلی حضرت کے وہ علوم کے جنہیں ضمنی علوم کہتے ہیں, اور وہ اصلی علوم ہیں قرآن, حدیث, فقہ, عقیدہ, تصوف, یہ والے اگر علوم دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن مجید ہے. اعلی حضرت رحمہ کا قرآن مجید پہ وہ عبور تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالقادر بلایونی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس کے جلسے میں آپ تشریف لے گئے, اور وہاں پر آپ نے سورہ والدحیٰ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. سورہ والدحیٰ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی اور کتنی دیر تک بیان کی, 6 گھنٹے بیان کرتے رہے, اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھ دیں, لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ دیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی سورہ والدحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی, 80 کاپیاں اس کی تفسیر سے بھر گئی تھی, سورت پوری نہیں ہوئی تھی, 80 کاپیاں سے بھر گئی تھی لیکن تفسیر پوری نہ ہوئی تھی. تو فرمایا کہ پورے قرآن کی تفسیر کہاں سے لکھی. اور پھر آج حضرت رحمہ نے جو ترجمہ قرآن لکھا, ترجمہ قرآن کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنی جگہ, جو اس میں ادب ہے, جو فصاحت ہے, جو بلاغت ہے, میں اس پہ گلا نہیں کرتا. جو ترجمہ قرآن لکھنے کا انداز ہے, تو ترجمہ قرآن لکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے, ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. اگر وہ عام ٹرانسلیشن کر رہی ہے نا کسی زبان کی, تو ایک ماہر آدمی کے جس کو 2 زبانیں آتی ہیں تو ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر وہ نقل کر دیتے ہیں, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ترجمہ کرنا ہو قرآن کا, تو قرآن کا ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ جسے عربی اور اردو آتی ہے تو عربی کو سامنے رکھ کے اردو ڈھکڑ کر کے لکھنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ کے 10 معنی, ان میں جو سب سے بیسٹ میننگ ہے, سب سے بیسٹ میننگ ہے اسے نقل کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے تفسیر ہوتی ہے, اس کے پیچھے احکام ہوتے ہیں, اس کے پیچھے عقائد اسلامیہ ہوتے ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر ترجمہ قرآن کرنا ہوتا ہے. تو ترجمہ قرآن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید سامنے رکھ کے یوں کر کے ترجمہ کر دیں, سوائے اس کے رٹا لگایا ہوا, لیکن خود نیسرے سے ترجمہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سورت پڑھتے ہیں, ایک صفحہ پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں عربی تفسیر پڑھتے ہیں کہ عربی تفسیر میں اس کے کیا کیا معنی بیان کیے گئے, ان میں کس معنی کو سب سے بہتر معنی قرار دیا گیا اسے لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے یہ عربی کے ساتھ میچ کتنا کرتا ہے, پھر جو جملے ہیں وہ آپس کے اندر جڑے ہوئے کتنے نظر آ رہے ہیں. یہ اس طرح کے 10-15 مرحلے یہ پار کرنے کے بعد جا کے قرآن مجید کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ ترجمہ کرے, ہاں وہ کتنا ہی ماہر ہو, وہ ہر تیسرے دوسرے صفحے کے اوپر جا کے ایسی غلطی کرے گا کہ بعد میں توبہ ہی کرنی پڑے گی. قرآن مجید کا معاملہ اتنا نازک ہے, خود رب خود فرماتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, اسی قرآن کے لیے خدا گمراہ بھی کرتا ہے اور اسی کے لیے ہدایت بھی دیتا ہے. تو قرآن سے جیسے ہدایت ملتی ہے, اگر کوئی لاپرواہی سے چلے تو گمراہ بھی ہوتا ہے. لیکن اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہی ترجمہ قرآن یہ کیسے کیا, اس طرح کیا کہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور اردو زبان میں بڑے ترجمے مارکیٹ میں آ گئے اور ان ترجموں میں بڑی کمزوریاں ہیں, عقیدے کی غلطیاں ہیں, عربی اعتبار سے بھی غلطیاں ہیں, تو اگر آپ ترجمہ کر دیں, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, مقام دیا, اگر آپ ترجمہ کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ پہلے اتنی مصروفیت ہے, سارا دن فتوے لکھنے میں, کتابیں لکھنے میں گزرتی ہے, تو ترجمہ کیسے کر دوں. بار بار اشار کیا کہ حضرت دیکھتے نہیں, حضرت دیکھتے, تو آخر میں آگا نے فرمایا کہ اچھا یوں ہے, دوپہر کو جو میں کیلولا کرتا ہوں, تھوڑی سی شارٹ نیپ لیتا ہوں, تو اس وقت میں آ جایا کرے, وہ جو شارٹ نیپ ہے اسے بھی اور شارٹ کر لے. رات کو 2.5 گھنٹے سوتا ہوں, تو رات کے وقت آ جایا کریں, 2.5 گھنٹے میں سے تھوڑے سے منٹ مزید کم کر دوں گا, تو یوں دوپہر میں رات میں مل جل کے میں ترجمہ لکھوا دوں گا، لیکن میں لکھوں گا نہیں، میں بولتا جاؤں گا، آپ لکھتے جائیے گا. اب صدر شریعہ علیہ رحمہ کبھی دن میں کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی رات میں جا رہے لکھنے بیٹھے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کیسے لکھوا رہے؟ یوں نہیں ہے کہ میرے چار پانچ تفسیریں کھول کے رکھ دے ذرا میں ساری ایک نظر دیکھ لوں، نہیں. صدر شریعہ کے بیٹھے اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوانا شروع کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے شروع، تو بڑا مہربان نہایت رحمت والا، تمام تعریف اللہ کے لیے، بہت مہربان نہایت رحم والا، روزے جزا کا مالک، تیری ہی ہم عبادت کریں، کسی سے مدد چاہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا، نہ ہو جن پر تو گمراہ ہوئے، نہ ہو جن پر سب. یعنی جس طرح حافظ قرآن قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس طرح قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ ترجمہ پہلے سے یاد کیا ہوا نہیں سنا رہے، یہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس ترجمہ کرنے کے لیے پہلے تفسیر کھولی جاتی، پہلے ساتھ میں عربی لغت کی کتابیں رکھی جاتی، پہلے مفسرین کی آرا کا تقابل کیا جاتا ہے، راجے اور مرجو کی بحثیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ترجمہ کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت وہ والا ترجمہ بغیر دیکھے اپنے حافظے کے زور پہ لکھوا رہے ہیں. اب صدر شریعہ فرماتے ہیں جو ترجمہ لے کر رہتے، کہنے لگے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ لکھا دیا ہے تو تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لینی چاہیے، خود ذرا تفصیلیں دیکھ لینی چاہیے کہ تفصیلوں میں بھی یہی والا معنی ہی راجے طور پہ دکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ میں جب بعد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے کو تفسیروں سے چیک کرتا تو تفسیروں میں جو معنی سب سے بہترین قرار دیا ہوتا تھا اعلیٰ حضرت نے وہی لکھوایا ہوتا تھا. اب یہ ایسا علم قرآن، ایسا علم تفسیر، یہ تب ہوتا ہے نمبر ایک پی سی او تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں، نمبر دو وہ تفسیریں یاد بھی ہوں، نمبر تین عربی لغت کی کتابیں نظروں سے گزری ہو، نمبر چار مفسرین نے جو الفاظ کا تقابل کر کے راجے مرجو کے یہ بیسٹ ہے، یہ بیٹر ہے، یہ گڈ ہے، یہ والی جو تقسیم کی ہے یہ پڑھ چکے ہوں اور ذہن میں ہو. جب یہ سارا کچھ ہو تو اس کے بعد یہ والا ترجمہ اس انداز میں لکھوایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو ذہن مبارک تھا یہ ان کتابوں کی لائبریری تھی، یہ ان کتابوں کی لائبریری تھی کہ یہ سب علوم وہاں موجود، اور حقیقت یہ تھی کہ اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا، اس مطالعے سے، اس تحقیق سے، کتابوں کو پڑھنے سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ یہ علوم بارگاہ مصطفیٰ سے عطا کیے گئے تھے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے، یہ اس کا اظہار تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف وہ نہیں جو آپ کی ظاہری زندگی میں ظاہر ہوئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہے. مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مصیبت میں پکاریں اور مصیبت ختم ہو جائے، سرکار کو مصیبت میں پکاریں اور مصیبت ختم ہو جائے تو ہے تو سرکار کا معجزہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہے وہ ہمیشہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات بھی سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ وہ ہمارے امام ہیں کہ جن کا پوری دنیا کے اندر ہم نام لیتے ہیں. بلکہ درود پاک شروع میں جیسے میں نے فضیلت عرض کی ہے، درود کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. درود پاک کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور آپ سارے درود پاک پڑھیں، آپ سارے اگر درود پاک پڑھیں تو ہوگا کیا کہ آپ سب کا ثواب مجھے بھی ملے گا. آپ میرے کہنے پہ دوسرے پڑھیں گے تو آپ سب کا ثواب مجھے بھی ملے گا. علماء کی ذات وہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک دنیا میں جہاں کہیں اردو سمجھنے بولنے والے لوگ موجود ہیں وہ اپنی مجلسوں کے آخر میں ضرور پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلی حضرت رحمت کا سلام، یہ کیا مشرق کے ممالک اور کیا مغرب کے ممالک، یہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور یہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے. اور جب جب پڑھا جاتا ہے اس درود کا سلام جو ہے وہ اعلی حضرت کو پہنچتا رہتا ہے. اور اعلی حضرت اس درود کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، درود کا جو شوق ہے، درود کی جو لگن ہے، درود کے ساتھ جو تڑپ ہے، اعلی حضرت علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی ساری زندگی کو درود و سلام پڑھتے رہے. اب تمنا یہ ہے کہ میدان قیامت میں جب سرکار تشریف لائیں تو کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور جب سب سلام پڑھ رہے ہوں تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا. اس میدان محشر میں جہاں سب انبیاء اولیاء اور اولین و آخرین جمع ہیں اور ساری نعتیں پڑھنے والے اور قصیدے پڑھنے والے جمع ہیں، تو ایک تو سرکار میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، ان سب میں خدمت کے قدسی چن کر مجھے کہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ سلام جو ہے یہ انشاءاللہ جیسے دنیا میں پڑھا جا رہا ہے اسی طرح میدان محشر کے اندر بھی پڑھا جا رہا ہے. تو یہ اعلی حضرت رحمہ کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے علم دیا، عمل دیا، عشق دیا، ایمان کی قوت عطا فرمائی اور دین کا ڈنکا بجایا ہے، آج ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے، آخر کے اندر سے اس کے اشعار عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمہ کی شان میں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر سایہ اے امام احمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے معجزاً تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ خدا، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا. اے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خان.